بحرینی عوام کا انقلاب آمریت کے خاتمے اور جمہوریت قیام کے لیے تحریک کے نئے مرحلے کا اعلان. امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن، بجٹ پر پھر رائے شماری کرائی جائے، کانگریس سے صدر اوباما کا مطالبہ. امریکہ اور نیٹو نے افغان عوام کو رنج و علم کے سوا کچھ نہیں دیا، صدر حامد کرزئی کا انٹرویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir. اور اب لیجیے آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ. بحرین میں 14 فروری نامی انقلابی تنظیم نے ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کے لیے تحریک کے نئے مرحلے کے آغاز کا اعلان کیا ہے.
ہم اپنی تقدیر اپنے خون سے لکھیں گے، یہ بحرین کے انقلابی عوام کا نیا نعرہ اور آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ اور تفریق آمیز پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا نیا پروگرام ہے. بحرین میں 14 فروری نامی تحریک نے بحرینی عوام کے مطالبات کی تکمیل اور خود ان کے اپنے لفظوں میں ملک میں سیاسی نظام کے انتخاب کے لیے جو بحرینی قوم کی ثقافت و افکار سے مناسبت رکھتی ہو، اپنے نئے لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے. بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری نامی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کا نیا انقلابی پروگرام ڈیموکریسی کے اصول، انسانی حقوق کے عالمی معاہدوں، اقوام متحدہ کے منشور اور دیگر بین الاقوامی معاہدوں سے ہم آہنگ ہو کر تیار کیا گیا ہے. بحرینی انقلابیوں کے نئے منشور کے اعلان کے ساتھ ہی ایک بار پھر پورے بحرین میں حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے. مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ شاہ بحرین حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اقتدار سے کنارہ کش ہو جائیں، بحرینی عوام پر مظالم ڈھانے والوں پر مقدمہ چلایا جائے اور قیدیوں کو رہا کیا جائے. بحرین میں سول نافرمانی کی تحریک ایک ایسے وقت جاری ہے جب اس ملک سے ملنے والی خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ بحرینی سیکورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کی گرفتاریوں اور قیدیوں کو ایزائیں دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. بحرین میں مختلف سیاسی گروہوں اور تنظیموں سے وابستہ ذرائع نے فاش کیا ہے کہ بحرین کے الحوض نامی قید خانے میں کئی سیاسی قیدی بھوک ہڑتال کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں. یہ قیدی گزشتہ 3 دن سے جیل حکام کے غیر انسانی رویوں کے خلاف احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال پر ہیں. اب تک 10 بحرینی قیدی جیلوں میں اس مطالبے اور امید کے ساتھ بھوک ہڑتال کر چکے ہیں کہ شاید ان کی حالت کچھ بہتر ہو سکے، لیکن نہ صرف یہ کہ سیاسی قیدیوں کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، بلکہ سیکورٹی فورس کے ذریعے روزانہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیے جانے کے سبب جیلوں کے حالات ہر روز پہلے کے مقابلے میں بدتر ہو جاتے ہیں. بحرین کی عدالتیں نامناسب سزاؤں کا اعلان کرتی ہیں اور وہ بھی قیدیوں پر سنگین فرد جرم عائد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بحرینی جیلیں قیدیوں سے پر ہوتی چلی جا رہی ہیں. بحرین کی عدالت نے پیر کو بھی 9 شیعہ مسلم نوجوانوں کو عمر قید کی سزا سنائی. عدالت نے ان نوجوانوں پر دستی بم بنانے کے الزامات عائد کیے ہیں. البتہ عدالت نے اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے. جن نوجوانوں کو عدالت نے سزا سنائی ہے ان میں 4 عدالت میں حاضر تھے جبکہ 5 غائب تھے. بحرین میں عوامی تحریک کے آغاز سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور عدالت نے ان لوگوں پر سنگین فرد جرم عائد کر کے انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. خبری ذرائع کے مطابق 29 ستمبر سے اب تک 104 شیعہ بحرینی نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. لیکن اس وقت جو چیز بحرین کے انقلابی گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے وہ صہیونی حکومت کے ساتھ بحرین کی آل خلیفہ حکومت کے تعلقات میں توسیع کی خبر ہے. منامہ اور تل ابیب کے مابین تعلقات کی بحالی ایک ایسی پالیسی ہے جس کو نافذ کرنے میں بحرینی حکام خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. پچھلے مہینوں کے دوران بحرینی حکومت نے پرامن مظاہرین کو کچلنے کے لیے انہی روشوں کا سہارا لیا جو صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحرینی حکومت نے یہ پالیسی اسرائیل کے کہنے پر اپنائی ہو. پچھلے مہینوں کے دوران بحرینی حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف ایسی روشیں اپنائی ہیں جو مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی یاد تازہ کر دیتی ہیں. من جملہ یہ کہ بحرینی حکومت شیعہ مسلمانوں کو ملک سے نکل جانے پر مجبور کرتی ہے یا پھر انہیں شہریت سے محروم کر کے ان کی جگہ پاکستان اور ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو لا کر بسانے کی پالیسی پر کام کرتی ہے. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے بحرینی حکومت اسرائیل سے مدد لے رہی ہے.
عراقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. عراقی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ دھماکے پیر اور منگل کی درمیانی رات بغداد کے مختلف علاقوں میں ہوئے، جن میں مجموعی طور پر 40 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شمال مشرقی بغداد کے علاقے الحسینیہ میں ایک پارکنگ کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے میں 18 افراد مارے گئے ہیں۔ سارا کیمپ کے علاقے میں بھی ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس میں 2 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ بغداد کے علاقوں دروہ، زعفرانیہ اور اعلام میں ہونے والے کار بم دھماکوں میں 19 افراد جاں بحق اور 25 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ عراقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں کم از کم 9 کار بم دھماکے ہوئے، جن میں 70 سے زائد عام شہری مارے گئے ہیں۔ اس سے قبل سنیچر کے روز بغداد کے نواحی شہر کاظمین شریفین میں شیعہ زائرین کے خلاف ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں 72 سے زائد زائرین شہید اور 150 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپ، جن میں القاعدہ اور تکفیری عناصر سر فہرست ہیں، ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق دہشت گردی کے واقعات وزیر اعظم نوری مالکی کی جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہیں، جس میں خطے کی بعض عرب حکومتیں ملوث ہیں۔ امریکہ میں حکومتی اداروں کے شٹ ڈاؤن کا بحران جاری ہے، اور حکومت و حزب اختلاف ریپبلکن پارٹی کے رہنما اس کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔
امریکہ میں شٹ ڈاؤن کو ایک ہفتہ مکمل ہو گیا ہے، اور امریکی صدر نے ایوان نمائندگان سے ایک بار پھر بجٹ کے بارے میں رائے شماری کرانے کی درخواست کی ہے۔ امریکہ میں مختلف سرکاری محکموں کی بندش کو ایک ہفتہ ہو گیا، اور لاکھوں سرکاری ملازمین بے یقینی کا شکار ہیں۔ مالیاتی بل اور قومی قرضے کی حد میں اضافے پر دونوں جماعتوں کے درمیان اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے۔ دونوں جماعتیں تعطل کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہی ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کرائسس مینجمنٹ ایجنسی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کانگریس حکومت کا شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی توانائی نہیں رکھتی، تاہم اس وقت شٹ ڈاؤن کے غیر مشروط خاتمے کے لیے ایوان میں کورم پورا ہے، اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ووٹوں کی تعداد کافی ہے۔ انہوں نے ایوان نمائندگان سے بجٹ کے بارے میں دوبارہ رائے شماری کرانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن اور جان بوئنر کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ بجٹ پر رائے شماری کے لیے کافی آرا موجود نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایوان میں ووٹ موجود ہیں، اور جان بوئنر محض اس لیے رائے شماری سے گریز کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بغیر امتیاز حاصل کیے شٹ ڈاؤن ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ منظور ہونے کی صورت میں وہ تمام موضوعات پر ریپبلکن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ سوچ کا خمیازہ پوری قوم کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ڈیموکریٹ رہنما ہیری ریڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ کے ارکان کی اکثریت اخراجات کے بل کی منظوری کے حق میں ہے، تاہم اسپیکر جان بوئنر رائے شماری میں تاخیر کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 17 اکتوبر تک قومی قرضے کی سطح میں اضافے کی منظوری نہ دی گئی تو حکومت ڈیفالٹ کر جائے گی، اور ملک انتہائی پیچیدہ معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ مالیاتی بل اور قومی قرضے کی حد میں اضافے کے بارے میں امریکہ کی دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری محکمے ایک ہفتے سے بند پڑے ہیں، اور 8 لاکھ سے زائد ملازمین کو جبری چھٹی پر گھر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 13 لاکھ ملازمین بغیر تنخواہ کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی موجودگی کو افغان عوام کے لیے ایک مصیبت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ نیٹو نے افغانستان کے عوام کو رنج و مصیبت اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں دیا، اور عوام کے لیے زندگی گزارنا دوبھر ہو گیا ہے۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے افغانستان کے صدر نے اپنے ملک میں نیٹو کے اقدامات کی مذمت کی اور نیٹو کی اسٹریٹجی کو ناکام قرار دیا۔ صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ نیٹو کی افغانستان میں آمد کے بعد سے بڑی تعداد میں افغان شہری طالبان اور غیر ملکی فوج کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ افغان صدر نے کہا کہ نیٹو نے پاکستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانوں کے بجائے افغانستان کے دیہات پر حملے شروع کیے، جو انتہائی غلط اسٹریٹجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو نیٹو سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے نیٹو کے سارے اقدامات مصیبت کا باعث بنے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا کیونکہ بحال ان کے افغانستان میں امن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام مکمل امن اور دہشت گردی کے خلاف واضح اور تعین شدہ جنگ کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ اگر سیکیورٹی معاہدہ افغان عوام کے لیے امن و سلامتی نہ لا سکے تو پھر افغان عوام ایسے معاہدے کی مخالفت میں حق بجانب ہیں۔ انہوں نے افغان حکام اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر طالبان سے اپیل کی کہ وہ اپریل 2014 میں ہونے والے انتخابات میں شرکت کریں۔ انہوں نے ان خدشات کو مسترد کر دیا کہ طالبان کی واپسی سے افغانستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہونے والی ترقی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان میری ہارف نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور کابل 2014 کے بعد افغانستان میں کچھ امریکی فوجوں کی موجودگی کے بارے میں مذاکرات جاری رکھیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی معاہدے پر ہونے والے مذاکرات تعمیری مگر اختلاف کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ سیکیورٹی سمجھوتے کو لے کر واشنگٹن اور کابل کے درمیان پایا جانے والا اختلاف امریکی اور افغان حکام کے ملاقاتوں اور مذاکرات سے حل ہو جائے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغان صدر حامد کرزئی نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ 2014 کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے سوال پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس کے طریقہ کار سے راضی نہیں ہے اور ابھی تک ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا ہے۔ القاعدہ سے وابستہ ہونے اور کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں میں بم کے دھماکوں کے الزام میں لیبیا سے ابو انس الیبی کو گرفتار کر کے لے جانے کے امریکی افواج کے اقدام کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قزاقی قرار دیا ہے، جبکہ لیبیا کی پارلیمنٹ نے سلسلے میں امریکی حکومت سے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔
لیبیا کی پارلیمنٹ نے القاعدہ کے ایک لیڈر ابو انس الیبی کے اغوا کو ملک اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے حکومت امریکہ سے وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیبیا کی پارلیمنٹ کے ترجمان عمر حمیدان نے کہا کہ ابو انس کا اغوا ہمارے اقتدار اعلیٰ کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا مشکوک افراد کی گرفتاری کے حوالے سے لازمی تعاون کے لیے تیار ہے اور ہم عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے مجرموں کی گرفتاری کی عالمی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ لیبیا کے امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن نے بھی بغیر اطلاع دیے امریکی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی لیبیا آمد اور ابو انس کے اغوا کو ناقابل قبول اقدام قرار دیا ہے۔ لیبیا کے امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن نے کہا ہے کہ الیبی کے اغوا کی کارروائی کے بارے میں ان کی حکومت کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ دوسری جانب حکومت امریکہ نے لیبیا میں امریکی کمانڈوز کی کارروائی اور ابو انس کی گرفتاری کو انتہائی مناسب اقدام قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کھل کر کہا ہے کہ امریکہ نے ابو انس کی گرفتاری کے آپریشن سے حکومت لیبیا کو بے خبر رکھا ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ لیبیا کے شہر بن غازی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے کر کے امریکی انٹیلیجنس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ 150 کے قریب لوگ بن غازی کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے ابو انس الیبی کے اغوا کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے امریکی پرچم نظر آتش کیا۔ مظاہرین حکومت لیبیا کے خلاف بھی شدید نعرے لگا رہے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی لیبیا میں امریکی انٹیلیجنس کارروائی اور ابو انس الیبی کے اغوا کی مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت امریکہ فوری طور پر اس بات کا اعلان کرے کہ الیبی کو کہاں رکھا ہے اور اسے اس کے وکیل اور گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق امریکہ نے ایک بار پھر عالمی جنگ کی غلط تھیوری پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اس بار ایک لیبیائی شہری کو اغوا کیا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں اپنے مخالفین کے اغوا اور قتل کی وارداتوں میں ید تولا رکھتا ہے اور 11 ستمبر کے واقعے کے بعد ایسے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے مشکوک اور مشتبہ افراد کو دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزام میں دنیا کے مختلف ملکوں سے اغوا کر کے خفیہ جیلوں میں لے جا کر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس نے ابو انس الیبی سے خفیہ مقام پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی وفاقی پولیس ایف بی آئی کو نیروبی اور دارالسلام میں امریکی سفارت خانوں پر ہونے والے حملوں کے سلسلے میں ابو انس الیبی کی تلاش تھی اور اسے سنیچر کو طرابلس سے گرفتار کیا گیا ہے۔
روسی صدر نے کہا ہے کہ شام نے بین الاقوامی معائنہ کاروں سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی معائنہ کاروں کے ساتھ شامی حکومت کے رویے کے بارے میں جو بھی بدگمانیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، اور شامی حکومت نے معائنہ کاروں سے بھرپور تعاون کیا اور اس کا رویہ بھی دوستانہ رہا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ماسکو کو توقع ہے کہ جنیوا دو مذاکرات نومبر کے وسط میں ہوں گے اور ان میں اہم اسلامی ممالک بھی شریک ہوں گے۔ شام کے صدر بشار اسد نے جنیوا دو اجلاس میں شرکت کے تعلق سے کہا کہ کانفرنس کا ایجنڈا معلوم ہو جانے کے بعد شامی حکومت اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار ہے، لیکن شامی حکومت کے مخالفین کے گروہ اپنے اندرونی اختلافات کے باعث ابھی تک اس کانفرنس میں اپنا وفد بھیجنے کے لیے لوگوں کے ناموں پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی اجازت سے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے لیے 100 افراد پر مشتمل ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ بان کی مون نے کہا کہ یہ ٹیم کیمیائی گیسوں اور ان سے مربوط دیگر عوامل کو تباہ اور تلف کرنے کا کام انجام دے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ روبے عمل آ جاتا ہے تو ایسا پہلی بار ہوگا جب اقوام متحدہ کسی خانہ جنگی میں اس طرح کے مشن پر کام کرے گی۔ بان کی مون نے سلامتی کونسل کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ یہ خصوصی ٹیم جو سیاسی اور سیکیورٹی افسران، خاص طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ معاہدے کے فنی ماہرین پر مشتمل ہوگی، اپنے مشن کا ہیڈ کوارٹر قبرص کو بنائے گی اور یہ ٹیم ہمیشہ کی بنیاد پر شام میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ، جس کی سلامتی کونسل سے منظوری ضروری ہے، امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے نتیجے میں تیار کیا گیا ہے۔ عالمی یوم خوراک کی مناسبت سے تہران اقوام متحدہ کے دفتر میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے نمائندے نے اپنے ادارے کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی سید حسن زیدی۔
دنیا کی 1/8 آبادی کو اتنی غذا حاصل نہیں ہوتی کہ وہ صحت مند رہ سکیں، یہ جملہ ورلڈ فوڈ پروگرام ادارے کی ویب سائٹ پر درج ہے۔ ہندوستان میں 17.5%، پاکستان میں 20% اور افغانستان میں یہ صورتحال انتہائی خطرناک مرحلے تک پہنچ گئی ہے، جہاں کی آبادی کا تقریباً 7واں حصہ زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے امداد کا محتاج ہے۔ عراق میں بھی غذا کی فراہمی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ تمام مسائل باعث بنے اور خصوصاً افغانستان سے کثیر تعداد میں پناہ گزین ایران کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں۔ عالمی یوم غذا کی مناسبت سے تہران میں اقوام متحدہ کے ادارے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران ورلڈ فوڈ پروگرام کے نمائندے نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران کا اس سلسلے میں بہت اہم اور مرکزی کردار ہے، اور علاقے کے ممالک کو بھی ایران کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔
خب من اگر برگردم به کشورم شاید امنیت نداشته باشم۔
ایران میں عالمی خوراک کے پروگرام کے ترجمان دارا دربندی نے ایران میں اس ادارے کی کارکردگی کی تفصیلات پیش کی، جس میں ایرانی حکومت کے تعاون سے 10 لاکھ سے زائد افغانی اور قریب 3 لاکھ عراقی پناہ گزینوں کو ایران کے مختلف علاقوں میں موجود کیمپوں میں مناسب امداد اور ابتدائی ضروریات فراہم کی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ WFP کے معائنہ کار ان مراکز اور کیمپوں میں فراہم کی جانے والی امدادی کاروائیوں کے معیار پر نظر رکھنے کے لیے ایک سفر میں قریب 11,000 کلومیٹر کا زمینی سفر کرتے ہیں۔ نگار گرامی نے، جو ایران میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی نمائندہ ہیں، ایران میں افغانستان، عراق اور دیگر ممالک کے باشندوں کے پناہ گزین ہونے کی وجہ ان ممالک میں سیکیورٹی، روزگار اور مناسب غذائیت کی عدم فراہمی قرار دیا، اور ان ممالک کی حکومتوں سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں ایران اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ادارے کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے تعاون کریں۔ اس پروگرام میں ایرانی آرٹسٹوں کے نمائندے نے بھی علاقے سے بھوک کے خاتمے کے لیے اس یونین کی جانب سے بھرپور تعاون کی تیاری کا اعلان کیا۔ یاد رہے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق خوراک کی فراہمی کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا شمار پیش رفتہ ممالک میں ہوتا ہے۔
سید حسن زیدی، سحر، عالمی نیٹورک، تہران۔
ممبئی کے آزاد میدان میں ایک علامتی دھرنے میں مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
مسلمانوں کو آبادی کے حساب سے ریزرویشن دیا جائے، محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ اس مطالبے کے پیش نظر مسلم ریزرویشن فیڈریشن نے ممبئی کے آزاد میدان میں ایک روزہ علامتی دھرنا دیا۔ مہاراشٹر کے مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی، معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 2008 میں قائم کی گئی محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جائے اور کمیٹی کے سفارشات کو فوراً نافذ کیا جائے۔ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریاستی سطح پر آبادی کے لحاظ سے تعلیم، سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں ریزرویشن دیا جائے۔ ان مطالبات کے پیش نظر مسلم ریزرویشن فیڈریشن نے ممبئی کے تاریخی آزاد میدان میں ایک روزہ علامتی دھرنا دیا۔ مسلم ریزرویشن فیڈریشن کے صدر شیخ آصف نے سحر عالمی نیٹورک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل بھی ہم مالیگاؤں سے 300 کلومیٹر پیدل چل کر آزاد میدان آ چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان کی یقین دہانی کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہوا۔
مسلمانوں کو سرکاری ملازمت میں ریزرویشن ملنا چاہیے، دوسری مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم کے اندر ریزرویشن ملنا چاہیے، اور تیسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو مسلم سماج کا جو بچہ ہے وہ پہلی جماعت سے اچھ شکشن تک، آخری کلاس تک جہاں تک وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو سرکار 100% اسکالرشپ دے۔
شیخ آصف نے مزید کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ ہوا تو ہم پورے مہاراشٹر میں جیل بھرو آندولن شروع کریں گے۔
اگر آج کے دھرنے کے بعد بھی اس مہینے کے اینڈ تک اگر سرکار نے ہمارے مطالبے پورے نہیں کیے تو ہم لوگ آنے والے مہینے میں، ہم لوگ نومبر میں جیل بھرو آندولن مسلم ریزرویشن فیڈریشن کی طرف سے شروع کیا جائے گا پورے مہاراشٹر میں۔
کیمرامین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹورک، ممبئی۔
اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بحرینی عوام کا انقلاب، آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کے لیے تحریک کے لیے مرحلے کا اعلان۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن، بجٹ پر پھر رائے شماری کرائی جائے، کانگریس سے صدر اوباما کا مطالبہ۔ امریکہ اور نیٹو نے افغان عوام کو رنج و علم کے سوا کچھ نہیں دیا، صدر حامد کرزئی کا انٹرویو۔ ناظرین، یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور یہیں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔